जाने मसाइल दो लमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन छे, हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किसमें रब की रजा है, रब की रजा है।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے بہت سارے مسائل ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں. اگر آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں گے سنیں گے تو کثیر آپ کے علم آپ کو حاصل ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. آپ کی کالز اور ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں.
صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ والدہ کو زمین ملی ہے اپنے والد کی طرف سے، اس کے والدہ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو دینا چاہتی ہے، ایک کو نہیں دینا چاہتی، اس کے بارے میں کوئی رہنمائی کر دیجیے.
جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کی والدہ کی جو زمین ہے
جی،
وہ اس کی مالک ہیں، اور مالک کو اپنی ملکیت میں جائز تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور والدین کو بھی اپنی اولاد میں سے بعض سے ذرا زیادہ محبت ہوتی ہے، بعض سے کم محبت ہوتی ہے، یہ بھی ایک فطری تقاضا ہے.
ٹھیک ہے،
لیکن والدین جب اپنی اولاد کو زمین یا کوئی بھی ایسی چیز دینا چاہیں اپنی زندگی میں، تو یہ تحفہ ہوتا ہے، اور تحفے میں برابری چاہیے. یعنی اگر والدہ یا والد بلا وجہ کسی بچے کو ضرر پہنچانے کے لیے کسی کو زیادہ دیں، کسی کو کم دیں، اس کو فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے، ضرر کی نیت ہے اگر. اور اگر ضرر کی نیت نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ ہے دینی یا دنیاوی کہ جس کی وجہ سے اس کو زیادہ دیا جا رہا ہے، کہ جیسے بیٹا علم دین میں مشغول ہے یا والدین کی زیادہ خدمت کرتا ہے، تو اس صورت میں اگر کسی کو زیادہ دیا اور اس کے مقابلے میں دوسرے کو کم دیا، تو یہ مکروہ بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
لیکن ایک کو دے دینا اور بالکل دوسرے کو محروم کر دینا، اگرچہ ان کو یہ اختیار ہے کہ ان کی یہ جگہ ہے وہ دے سکتی ہیں، کسی کو بھی چاہے دے دیں،
صحیح،
لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا.
صحیح.
تو لہٰذا والدہ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں میں، بلکہ بیٹے اور بیٹیوں میں برابری اختیار کریں. برابری اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں کو بھی اتنا دیں جتنا وہ بیٹوں کو دے رہی ہیں.
ٹھیک ہے،
زندگی میں جب تقسیم کر رہی ہیں تو افضل یہ ہے کہ برابری اختیار کریں. وہ جو آدھا اور پورا یا نصف یا اس سے ایک یا اس سے دگنا جو تقسیم ہوتی ہے، یہ وراثت کی تقسیم ہوتی ہے.
صحیح.
اور اگر بطور ہبہ یعنی بطور گفٹ دے رہی ہیں، تو افضل یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں میں بھی برابری اختیار کریں، اور اگر بیٹوں کو دینا ہے، بیٹیاں نہیں ہیں
جی،
تو بھی بچوں کے درمیان برابری اختیار کریں، اور اگر بیٹیاں ہیں تو ان کو بھی دیں. بلا وجہ اگر کسی کو محروم کر دیں گی تو اس صورت میں گناہگار ہوں گی.
مریشر کے ناظرین، وراثت کے حوالے سے مزید مفتی صاحب نے اس کے احکام کو بھی بیان کر دیا. جی اگلی کال لیں گے.
سوال یہ مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ ایک آدمی ہے, اس کے پاس تقریباً 9 لاکھ کی اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی. بعد میں اس کے بیٹے نے اسے کہا ہے کہ میں گاڑی لینا چاہتا ہوں. 9 لاکھ روپے تو ان کے پاس پڑا تھا, تو اس پہ وہ زکات دیتے. اب انہوں نے گاڑی لی ہے, تو کیا گاڑی تو ضروری ہے کہ وہ کاروباری طور پر استعمال ہو رہی ہے, اس پہ وہ بکنگ کراتے ہیں. اب گاڑی کو ابھی ٹائم تو کم ہوا ہے, لیکن اس گاڑی پہ کیا ان کی زکات بنے گی؟ پیمنٹ چونکہ نہیں ہو پا, سال پورا پڑی رہی ہے, لیکن ابھی وہ پیمنٹ انہوں نے استعمال کر دی ہے گاڑی میں, تو کیا اس گاڑی پہ آپ زکات دیں گے یا گاڑی کا سال پورا ہونے کے بعد زکات دیں گے؟ جزاک اللہ خیر.
کیا فرماتے ہیں؟ جو ان کے پاس پیمنٹ تھی, اگر دیگر شرائط پائی جا رہی تھی, یعنی ان کے اوپر کوئی قرضہ نہیں تھا, تو 9 لاکھ کی رقم یقیناً یہ نصاب سے کہیں زیادہ ہے.
صحیح.
اور سال اگر اس رقم کے اوپر گزر گیا, یا پھر یہ ہے کہ یہ پہلے سے صاحب نصاب تھے.
صحیح.
اور یہ رقم بھی ان کے پاس موجود تھی. اب اگر نصاب کا سال پہلے ہی گزر چکا ہے, تو اس رقم کے اوپر بھی ان کے اوپر زکات لازم ہو چکی ہے.
ٹھیک ہے.
اور اگر نصاب کا سال ابھی نہیں آیا اور انہوں نے گاڑی لے لی ہے, اب گاڑی لینے کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ گاڑی آگے بیچ دیں گے, اس لیے لیا ہے کہ زیادہ نفع کمائے اسے.
صحیح.
نفع کمانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو زیادہ قیمت پر بیچ دیں, تو اس صورت میں بھی یہ انویسٹ ہی قرار پائے گی, اور اس صورت میں گاڑی کے اوپر زکات ہوگی.
صحیح.
لیکن جو انہوں نے صورت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بطور ٹیکسی کے پیسنجر جو ہے وہ اٹھائیں گے اور یوں نفع حاصل کریں گے.
صحیح.
تو اس طور پر جو خریدنا ہے یہ انویسٹ کے طور پر خریدنا نہیں ہے.
صحیح.
اس صورت میں اس گاڑی کے اوپر زکات نہیں ہوگی.
اور اگر سال پورا ہونے سے پہلے, نصاب کا سال پورا ہونے سے پہلے اگر یہ خریدی تھی تو زکات نہیں ہوگی.
جی, اب گاڑی کی جو صورتحال انہوں نے بیان کی ہے اس کے مطابق زکات نہیں.
اگر سال گزر گیا تھا تو
اگر سال گزر گیا تھا جو نصاب کا سال
تھا
اور انہوں نے اس کی زکات ادا نہیں کی, تو گویا کہ جتنی رقم ان کے پاس تھی اس کی زکات ان کے ذمہ واجب الادا ہے, تو اس کی ادائیگی یہ کریں گے.
بہت پیاری بات ہمیں پتہ چل گئی. اور مفتی صاحب نے ظاہر شرعی مسئلہ ہی بیان کیا کہ یہ غور کر لیں کہ نصاب کا سال گزرا تھا یا نہیں گزرا تھا, تو اس حساب سے دونوں صورتوں کو بیان کر دیا گیا. جی, اگلی کال لیں گے.
ماشاء اللہ, آپ کا سلسلہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جھوٹے خواب سنانا, اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ ارشاد فرما دیجیے.
اچھا, بعض اوقات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا جھوٹا خواب, یہ تو ظاہر ہے بہت ہی زیادہ اشد ہوگا, لیکن لوگ بیان کرتے رہتے ہیں, کیا فرمائیں گے؟ اچھا, ہمیں اس پر حسن ظن اور کیا رکھنا ہوگا؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ سنانے والا جو سنا رہا ہے یہ جھوٹ ہے, اس کا ہم اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کریں گے.
صحیح.
ہاں, اگر اس کی طرف سے یہ ثابت ہو جائے کہ خود اس کے اقرار سے کہ اس نے غلط سنایا ہے, جھوٹا خواب سنایا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس نے جھوٹ ہی بولا ہے, اور وہ چاہے خواب جھوٹا سنائے یا کوئی دوسری جھوٹی بات کرے.
صحیح.
دونوں صورتوں میں گناہگار ہوگا.
صحیح.
البتہ خواب اگر جو ہے وہ سنایا جائے اور اس میں خواب کی نسبت کی جائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف, اور وہ اس وقت جھوٹ باندھا جائے کہ سرکار نے آپ کے بارے میں یوں کہا, یا میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو سرکار یوں فرما رہے تھے, تو اس کی تو سخت وعید ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو یہ اتنی سخت وعید ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف خواب منسوب کیا جائے جھوٹا,
صحیح,
یا کوئی جھوٹھی بات اپنی طرف سے بیان کی جائے.
صحیح.
تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہوا.
صحیح.
اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے کہ جو سرکار کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی جھوٹھی بات بیان کر رہا ہے, چاہے وہ خواب ہو چاہے وہ غیر خواب ہو, تو اس کی اتنی سخت وعید بیان کی ہے.
صحیح.
بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جھوٹے خواب سنا کر شاید دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں.
صحیح.
لیکن یاد رکھیں کہ یہاں دنیا میں تو وہ خوش کر لیں گے, لیکن قبر و آخرت میں ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور بعض ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں اور اسی زمانے میں دیکھے ہیں, ایک اسلامی بھائی بتا رہے تھے ان کو کسی نے تحریر بھیجی ہے
صحیح.
وہی سیم تحریر جو ہے انہوں نے کسی اور کو بھی بھیجی ہے, وہی سیم تحریر کسی اور کو بھی بھیجی ہے
صحیح.
کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بشارت دی ہے, بس میں آپ کو بشارت جو ہے وہ آپ کو خود سنانا چاہتا ہوں
صحیح.
ابھی میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں.
اللہ,
تو اب ایک ہی بالکل سیم جو ہے وہ ایک ہی جیسا مضمون اور ایک ہی جیسی بات کہ میں نے یوں کیا, میں نے پچھلی جمعرات دیکھا, اسی تاریخ کو اسی کو لکھ رہے ہیں, اسی تاریخ کو کسی دوسرے کو بیان کر رہے ہیں. تو اس طرح جو لوگ کرتے ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے کہ چند ٹکے وصول کر لیتے ہوں, دینے والا عقیدت کے طور پر وہ تو حسن ظن ہی رکھے گا
صحیح.
کہ ایک مسلمان ہے صحیح بات کر رہا ہے
صحیح.
لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اگر جھوٹ اس نے باندھا ہے تو اس کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا, بلکہ اس نے اپنی قبر و آخرت کو ہی خراب کیا ہے.
اس حوالے سے دیکھ لیجئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی پیش کیا گیا کہ جہنم کی وعید ہے اس شخص کے لیے کہ جو کسی جھوٹی بات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرے, لہذا اس سے ڈرنا چاہیے. اور واقعی اگر ہم کسی کو جھوٹا خواب بیان بھی کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ چند لمحوں کے لیے خوشی ہوگا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس بیان کرنے سے اس کے دل میں آپ کی عزت بھی پیدا ہو جائے یا وہ آپ سے محبت کرنے لگے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس طرح کی افعال نہیں کرنے چاہیے جو جھوٹ پر مبنی ہوں. جی مدنی چل کے ناظرین, آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں, ایک دو ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. نفل جو نماز ہے اس کی چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟
نفل کی چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ضروری نہیں ہے.
جی
قرآن پاک سے کہیں سے بھی تلاوت کوئی سی بھی صورت جو ہے وہ کر سکتے ہیں
صحیح.
شاید ان کے ذہن میں یہ چیز ہو یا ان کے ذہن میں کسی نے یہ ان کو مسئلہ بتایا ہو کہ نوافل میں ہمیشہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں
صحیح.
اس لیے جو ہے وہ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ سورہ اخلاص کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھا جا سکتا
صحیح.
تو سنن نوافل فرائض میں ضروری نہیں ہے کہ سورہ اخلاص ہی پڑھی جائے
صحیح.
قرآن پاک کی کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا بسوں میں جو سفر ہوتا ہے, یہ ہمارے اشفاق احمد بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں, بسوں میں یا گاڑیوں میں جب سفر کرتے ہیں اس میں گانے بھی بج رہے ہوتے ہیں, تو اب ظاہر ہے ہم بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں وہاں پر توجہ ہٹانے کے لیے, کیونکہ وہ گڑبڑ سی ہو جاتی ہے, وہاں سے آواز تیز ہو رہی ہے, یہاں سے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو عجیب سا ایک ہو جاتا ہے.
پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب اس طرح کا سفر ہو, عام طور پر سفر کے دوران بالخصوص بسز میں جو ہے وہ جب لمبا سفر ہوتا ہے
جی
یا مختصر بھی سفر ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ درپیش ہوتی ہیں, تو ان کا ایک تدارک تو یہ کیا جا سکتا ہے, یعنی پہلے بندہ خود سے تیاری کر لے
جی
کہ میں جس ذریعے سے جا رہا ہوں وہاں پہ کون کون سی ایسی ناجائز چیزیں ہیں
جی
کہ جو مجھے درپیش ہو سکتی ہیں, تو مجھے اس سے بچنے کا کچھ نہ کچھ علاج کرنا چاہیے
صحیح.
پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکر اللہ کرنا جائز ہے, اور بالکل اچھی بات ہے کہ اپنے توجہ جو ہے وہ ذکر اللہ کی طرف لگائے. ڈسٹربنس ضرور ہوگی, ظاہر ہے کہ کان میں جو ایک آواز آ رہی ہے وہ آواز زیادہ ہوتی ہے, اپنی آواز کم ہوتی ہے اور زیادہ بھی نہیں کر سکتے ہیں, ساتھ والے ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو ذکر اللہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھے اور اس کی طرف توجہ نہ کرے, اور یہ نہ سمجھے کہ ادھر گانا چل رہا ہے تو میں ذکر اللہ کیوں کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ بندے کو غفلت سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس صورت میں ذکر اللہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ اسباب بھی ایسے کر لے کہ جس سے ان سے بچ سکے, کتاب ساتھ لے لے
صحیح.
تو وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی اسلامی واقعات کی دینی کتاب, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یا دیگر ایسی کہ جس میں دلچسپی ہو جس صحیح. موضوع میں اس کی کتاب لے اور اس کو پڑھنا شروع کر دے
صحیح.
تو انشاءاللہ امید کافی ہے کہ اس سے توجہ اس کی ہٹ جائے گی
صحیح.
تو اس طرح کے اسباب کرنے کی کوشش کرے. اور تیسری بات یہ ہے کہ حتی الامکان جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کرے, یعنی جو ڈرائیور حضرات ہیں جو کنڈکٹر حضرات ہیں ان سے گزارش بھی کرے
صحیح.
کہ جو ہے نا یہ آپ نہیں چلیں, گناہ ہے. اور امیر اہل سنت نے ہمیں یہ بھی طریقہ بیان فرمایا ہے مدنی مذاکروں میں, بیانات میں آپ فرماتے رہتے ہیں کہ کوئی سی ڈی وی سی ڈی
ہمارے پاس ہو
یا کیسٹ یا اس طرح کی کوئی چیز ہمارے پاس ہو کہ ہم اس کو یہ بولیں کہ آپ اس کی بجائے یہ چلا لیجیے.
بہت پیارا.
تو اگر دوسرا اس کے پاس آپشن ہوگا اور ان کو یہ بتائیں گے کہ یہ نعتیں ہیں بہت اچھی نعتیں ہیں, خوش الحان نعت خان کی نعتیں ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی نعتیں چلا دیں. تو یہ حفاظتی اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اس گناہ سے خود بھی بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں.
ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ہمیں اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیا کہ ذکر اللہ آپ کر سکتے ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن ساتھ میں کئی طریقے بھی آپ نے بیان کر دیے کہ اگر یہ طریقے بھی اختیار کیے جائیں تو پھر پوری بس جس میں آپ سفر کر رہے ہیں, جو گاڑی ہے, سب کے سب اس گناہ سے وہ بچ سکتے ہیں. آپ کے پاس اس طرح کی کیسٹ ہو یا سی ڈی ہو جو آپ اس کو پیش کر دیں کہ آپ یہ لگا دیں. تو بعض اوقات ہمارا ذاتی تجربہ ہے, ہم لوگ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو الحمدللہ ڈرائیور جو حضرات ہوتے ہیں وہ بات مان لیتے ہیں اور اس طرح کا سلسلہ ہو جاتا ہے. جی ہم مزید کال لیں گے سلسلے میں.
مولوی صاحب محمد رمضان پتاری اور کہاؤں ملتان سے, مجھے یہ ارشاد فرما دیں کہ ابھی بچیاں چھوٹی ہیں نابالغ ہیں اور ان کے لیے سونا خرید کر رکھ لیا ہے اور ان کی ملک بھی کر دیا جس کو میں بیچوں گا بھی نہیں کے نام کر دیے, تو کیا جب تک وہ ان کا بیاہ نہیں کرتے تو کیا اس پر زکات مجھے دینی ہوگی؟
جی کیا فرماتے ہیں, بچیاں بالغ نہیں ہیں ابھی.
نابالغ بچی کے لیے والد نے جو چیز خریدی ہے تو وہ نابالغ بچی کی ہو گئی ہے.
صحیح.
اگر اسی کے لیے خریدی ہے کہ یہ میں فلاں اپنی بچی کے لیے خرید رہا ہوں, یا خریدنے کے بعد والد نے یہ کہا کہ یہ چیز میں نے اپنی فلاں بچی کو دے دی ہے,
صحیح,
تو اس صورت میں وہ چیز اس کی ہو گئی ہے. یعنی یہ خریداری اگر بچی کے لیے کی ہے تو یہ خریداری بچی کے لیے ہوئی ہے. اگر خریداری اپنی نیت سے کی ہے کہ اپنے لیے خرید رہا ہوں, اور ظاہر ہے کہ نیت یہی ہوتی ہے کہ آگے بچوں کے کام آئے گی, لیکن خریداری کے بعد اپنی نابالغ بچی کے لیے کہا کہ یہ فلاں بچی کا, جیسے یہ آمینہ کا ہے, تو اس صورت میں وہ آمینہ کا ہو گیا. اب چونکہ ملکیت آمینہ کی ہو گئی ہے, چھوٹی نابالغ بچی کی ہو گئی ہے, اور نابالغ بچی کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے, تو اس صورت میں جب تک بچی نابالغہ ہے نہ تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی اور نہ ہی اس کے والد پر لازم ہوگی. اب والد جو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی, تو اصل میں زکوٰۃ ہوتی ہے ملکیت کے اعتبار سے. جب اس طرح کی چیز ہماری ملکیت میں ہوگی تبھی زکوٰۃ ہوگی. جب ہم نے نابالغ کی ملک کر دی ہے تو ہماری ملکیت ختم ہو گئی, اب وہ نابالغ کی ملک ہو گئی اور نابالغ کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے. اس لیے جب تک وہ بالغ نہیں ہوگی نہ والد پر ہوگی نہ اس نابالغہ بچی پر ہوگی, اور جب بچی بالغ ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب جتنا ہوتا ہے یا نہیں, پھر جو زکوٰۃ کی نصاب کی تمام شرائط ہیں ان شرائط کے پائے جانے کے ساتھ پھر زکوٰۃ لازم ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کیا جائے.
اچھا جیسے نابالغ کے بھی پورے احکام ہیں, جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی ملک کر دیا تو اسی کی ملک ہو گئی, تو کیا اس کی ملکیت ریٹرن بھی ہو سکتی ہے کہ باپ کے کہے کہ ابھی میری ملکیت ہے, یا اس میں احتیاط کیا کرنی چاہیے بچوں کے حوالے سے خریداری میں؟
جی بچوں کے حوالے سے خریداری میں احتیاط تو یہ ہے کہ بچوں کے لیے نہ خریدا جائے,
صحیح,
اپنے لیے ہی خریدا جائے, اور بچوں کو استعمال کے لیے وہ چیز دے دی جائے. کیونکہ جو اگلا آپ کا سوال ہے کہ نابالغ سے ریٹرن ہو سکتی ہے یا نہیں, تو یہ جو ریٹرن والا معاملہ ہے یہ مشکل ہے. نابالغ کسی کو مالک بنا نہیں سکتا. بعض صورتوں میں والدین کو نابالغ کی چیزیں بقدر ضرورت استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے, لیکن ہر صورت میں استعمال کی اجازت نہیں ہوتی. اب نابالغ بچی اگر یہ بولے بھی صحیح کہ امی یہ میں نے آپ کو دے دیا یا ابو میں نے یہ آپ کو دے دیا, تو اس صورت میں اس کے بولنے سے بھی ملکیت ریٹرن نہیں ہوگی, وہ کسی اور کو بھی مالک نہیں بنا سکتی. یہ سونا ایک ایسی چیز ہے یا نقدی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی مختلف مواقع پر زندگی کے مختلف جو ہے وہ حالات میں مختلف زمانوں میں ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو اب ضرورت پڑی تو سب سے پہلے یہی زیور ہی نظر آتا ہے
کہ رکھا ہے.
اب وہ جب نابالغ کو دے چکے ہیں تو واپس نہیں لے سکتے ہیں, نہ اس کو بیچ سکتے ہیں. تو اب اس میں جو شرعی احتیاطوں کا پابند شخص ہوگا تو وہ تو اس بات کو سمجھے گا کہ یہ تو میری ملک ہی نہیں ہے, لیکن عام طور پر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچوں کی ہے وہ ہماری ملک ہے, جو ہماری ہے وہ بچوں کی ہے, حالانکہ شرعی اعتبار سے ایسا نہیں ہے. تو ضرورت کے وقت پھر جو ہے وہ آدمی کے پاس ایک چیز رکھی ہوئی ہے جو اس کے بچوں کی ملک ہے, وہ چونکہ شرعی اعتبار سے اس کو استعمال نہیں کر سکتا, بیچ نہیں سکتا, تو یہاں پہ مشکل ہو جائے گی. اور پھر عام طور پر لوگ جو ہے وہ تصرف کر دیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں, استعمال کر لیتے ہیں, پھر بچوں سے معاف بھی نہیں کراتے, پھر بچوں کو واپس بھی نہیں دیتے.
صحیح.
اور بچوں کے علم میں نہیں ہوتا ہے کہ ہماری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, کل آخرت میں پھر اس کا حساب دینا ہوگا. تو اس لیے یہ ایک انتہائی نازک مسئلہ ہے, اس کی طرف بھرپور توجہ ہونی چاہیے.
اس میں والدین کی آسانی کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ اب سونا ہی جو بھی نقدی جو بھی مال نابالغ بچوں کی ملکیت کر دیا, اب ظاہر بچوں کے خرچے تو بہت ہوتے ہیں, عید آ رہی ہے تو کپڑے, کھانا پینا, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, تو انہی کا پیسہ جو ملکیت میں دیا سونا وہی ان پہ خرچ کر دیا جائے.
دیکھیں بچوں کا نان نفقہ تو والد پر لازم ہوتا ہے
جی,
یعنی ان کا کھانا پینا پہننا یہ والد کی ذمہ داری ہے.
صحیح.
تو والد کی جو ذمہ داری ہے تو والد اپنی ذمہ داری بچوں کے پیسوں سے کیسے پوری کرے گا؟
صحیح.
والد اپنی ذمہ داری اپنے پیسوں سے پوری کرے گا. ہاں البتہ والد بالکل مفلس ہو گیا, کچھ نہیں,
پریشانی ہے, تنگی ہے,
ایسی ہے, تو پھر ایسی صورت میں بچوں کے پیسے ہیں یا بچوں کے لیے کوئی چیز خریدنی ہے, تو اس صورت میں بچوں کی ملکیت میں سے کچھ لے کر بچوں کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے.
تو نابالغ بچوں کے حوالے سے بھی چند باتیں شامل کی گئیں تاکہ مزید جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, کیونکہ اس کے اندر حقیقت یہ ہے کہ بے احتیاطی تو بہت ہے اور یہ بڑے نازک مسائل ہیں, اس پر گفتگو کرنے میں بعض اوقات ڈر بھی لگتا ہے کہ پتنی کیا ہوگا. تو خیر شریعت کے معاملات ہیں, ظاہر بتائیں گے, لوگوں تک پہنچیں گے جبھی تو احتیاط کریں گے.
آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ عام طور پر لوگ زکات سے بچنے کے لیے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ واضح واضح پوچھتے ہیں کہ زکات ادا نہ کرنی پڑے اور ہم اپنے نابالغ بچوں کو دے دیں. تو اب اس کے اوپر غور کرنا چاہیے, زکات کتنی ادا کرنی ہے؟ 2.5%.
صحیح.
یعنی 100 میں سے 2.5% آپ نے زکات دینی ہے, باقی تقریباً 97.5% جو ہے وہ آپ کے پاس رہنے ہیں. تو صرف 2.5% بچانے کے لیے آپ جو ہے وہ پورے 97.5% کو بھی اپنے لیے خطرے میں ڈال رہے
ہیں. تو 50,000 یا 1,00,000 تک بھی بن جاتا ہے نا.
تو یہ دیکھنا, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, 50,000 بھی اگر بن رہے ہیں
جی جی
تو وہ بھی 2.5% ہی بن رہے ہیں نا
جی جی.
اب 97.5% آپ اندازہ کیجیے, وہ رقم تو آپ کے پاس موجود ہی ہے نا. زکات کا فگر تو اتنا ہی رہے گا, 2.5% ہی جو ہے وہ جائے گا, باقی 97.5% آپ کے پاس ہے, تو اس سے کیوں بچ رہے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم زکات کا ایک مطلب جو فقہ نے بیان کیا نا, اس کا مطلب ہے نمو, یعنی کسی چیز کا پرورش پانا. تو زکات فرمایا کہ اس کو زکات کہتے ہی اس لیے ہیں کہ جو زکات دیتا ہے تو اس کے مال میں پرورش ہوتی رہتی ہے, یعنی اس کا مال بڑھتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے سے کم نہیں کرتا ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہی ہوتا ہے. مفتی عامیہ خان نعیمی علیہ الرحمٰ نے بڑی پیاری مثال ارشاد فرمایا کہ کنویں کا پانی بھرتے جاؤ تو کنویں کا پانی گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھتا جائے گا.
صحیح بات.
نیچے سے اور پانی آ جائے گا.
صحیح بات.
تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے. صرف 2.5% کو بچانے کے لیے آپ اپنے آپ کو اتنی بڑی مشکل میں ڈال دیں کہ کل مصیبت میں, پریشانی میں, خود مشکل میں کھڑے ہوں.
صحیح.
تو یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے.
اور حقیقت یہ ہے کہ زکات کے حوالے سے جیسے زکات دینے والا اور دوسرا ہے شرعی فقیر زکات لینے والا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو زکات دینے والا بنایا نا, شرعی فقیر تو ہوتا ہے جو زکات کو لیتا ہے, تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ زکات لینے والے بن جاتے, تو اللہ نے آپ کو مال دیا کہ اس قابل بنایا کہ آپ زکات دیں. اور قرآن و حدیث کے اندر زکات یہ اللہ کی راہ میں مال دینے کے حوالے سے وعدے ہیں, اس میں اضافہ ہوگا, بڑھے گا. بلکہ ہم نے سلسلہ کیا تھا زکات کے حوالے سے, تو اسی وقت اس سلسلے کے دوران ایک کال بھی آئی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ الحمدللہ میں نے پچھلے سال 5,000 زکات دی تھی اور اس سال میری زکات 13,000 روپے بن رہی ہے, یعنی مال بڑھا ان کا. ہاتھوں ہاتھ انہوں نے کال کر کے بتایا کہ واقعی مال میں اضافہ ہوتا ہے اور قرآن مجید کے اندر خود وہ گندم کی جو ہوتی ہے اس حوالے سے مثال دی گئی ہے کہ سات بالیاں ہر بالی کے اندر 100 دانے, تو یہ مثال دی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر مال دیں گے تو وہ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے.
ایک دانہ ڈالیں گے
تو 700
اس سے جو بالیاں نکلے گا اس میں 7 بالیاں ہر بالی میں 100 دانے, تو گویا کہ ایک دانے سے 700 دانے بنے.
کتنی بڑی
تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کی مثال ایسی ہی ہے,
ایسی ہی
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 700 گنا سے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا.
جی جی.
اور اتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, لیکن جس کا خلوص جو ہے بالکل خلوص اخلاص کے ساتھ دے گا اس کی تو کوئی حد ہی
نہیں.
واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور بڑھا.
اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے, کمی تو ہمارے اپنے معاملات میں ہے, تو لہذا اللہ کی راہ میں مال دیں, خوش دلی کے ساتھ دیں. اس نے ہمیں عطا کیا جبھی تو ہم دینے والے بنے نا, اگر وہ نہیں دیتا تو کہاں سے دیتے. لہذا خوش دلی کے ساتھ زکات ادا کی جائے, اور زکات کہاں دینی ہے یہ بھی پورا ایک کام ہے. تو الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کو عرض کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی 100 سے زیادہ شعبہ جات میں اس وقت دین کی خدمت کر رہی ہے, جس میں حفظ کا بھی معاملہ ہے, عالم بنانے کا بھی معاملہ موجود ہے, بہت سارے شعبہ جات ہیں. تو آپ زکات دعوت اسلامی کو دیں گے تو شریعت کے تقاضوں کے مطابق آپ کی زکات دعوت اسلامی الحمدللہ استعمال کرتی ہے. آپ کے SMS جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں, حضور SMS یہ ہے, کسی کو بالفرض یہ پتہ ہی نہ چلا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں اور رمضان کا مہینہ اس نے پا بھی لیا, روزے نہیں رکھے, گزر گیا, بعد میں شعور حاصل ہوا, تو جو روزے اس کے چھوٹ گئے کیا وہ قضا ہوں گے یا کفارہ ہوگا اس پر, کیا فرمائیں؟
جو روزے نہیں رکھ سکے وہ ان کی قضا کریں گے.
صحیح.
یہاں پہ معاملہ گناہ اور عدم گناہ کا بھی ہوگا.
صحیح.
یعنی جان بوجھ کر روزہ رمضان کا قضا کرنا یہ گناہ ہے.
صحیح.
اب اگر کسی نے علم ہی نہیں سیکھا.
صحیح.
اور کہ کب وہ بالغ ہوگا, کب روزے فرض ہوتے ہیں.
صحیح.
اس کے بارے میں جو شرعی احکام میں سیکھے ہی نہیں ہیں.
صحیح.
تو ظاہر ہے کہ جہالت کی وجہ سے یہ گزرا ہے.
صحیح.
تو اس صورت میں گناہ گار بھی ہوگا, توبہ بھی کرنی ہوگی, اور جو روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا بھی کرنی ہوگی.
صحیح.
اور اگر علم تھا لیکن جانتے علم ہوتے ہوئے اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بالغ ہو چکا ہے یا نہیں, تو اس صورت میں اگرچہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا لیکن روزوں کی قضا ان کو پھر بھی کرنی ہوگی.
قضا سے مراد یعنی ایک روزے کے بدلے ایک روزہ.
جی, ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ.
اور کفارہ جو ہوتا ہے اس میں پھر شرائط,
پھر اس کی شرائط ہوتی ہیں.
ٹھیک.
یعنی وہ روزہ توڑا ہے اس نے اور توڑنے میں پھر شرائط ہیں کہ کس طرح توڑا ہے.
صحیح.
جب کفارے کی پوری شرائط پائی جائیں گی تو پھر اس صورت میں, بعض صورتوں میں قضا بھی ہوتی ہے ساتھ کفارہ بھی ہوتا ہے, بعض صورتوں میں جو ہے وہ صرف قضا ہوتی ہے.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیں گے ہم.
یہ مسئلہ بتائیں, اب لوگوں نے کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں تو ان کو بندہ کہتا ہے, مجبوری بتاتا ہے, تو کبھی سچ بول کے بھی پیسے لینے پڑتے ہیں, کبھی کچھ نہ کچھ کہہ کے اپنے ہی پیسے لینے ہوں تو پھر بھی بندہ الٹے سیدھے بات کر کے جھوٹ بول کے پیسے لیتا ہے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے؟
ایسے بعض اوقات پھنس جاتے ہیں حضور, سامنے والا دیتا نہیں ہے, اب کیا کرے آدمی؟
دیکھیں, اس صورت میں جھوٹ بولنے کی تو اجازت نہیں ہے, البتہ فقہا نے یہ فرمایا احیاء حق یعنی اپنے حق کو زندہ کرنے کے لیے توریہ کیا جا سکتا ہے.
صحیح.
یعنی ایسی پہلو دار بات کہے کہ جو ایک اعتبار سے سچ سمجھی جائے.
صحیح.
اور جھوٹ نہیں بولے, جھوٹ کی اس صورت میں بھی ممانعت ہی رہے گی.
صحیح. جی, اگلی کون.
میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, ہمارے گاؤں میں لوگ میت کے پاؤں قبلہ رخ کی طرف پھیر لیتے ہیں اس نیت سے کہ مردے کا چہرہ قبلہ رخ ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
کیا فرماتے ہیں؟
اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب میت کو رکھا جائے.
جی جی.
تو میت کو جو رکھا جائے گا, اب اس میں 2-3 باتیں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ بعض اوقات جب جنازہ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں, اس کے لیے فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ اٹھا کر جائیں تو اس کا سرہانہ آگے ہونا چاہیے.
صحیح.
اب اگر بالفرض قبلے کی طرف ہی جا رہے ہیں.
صحیح.
اب یہ سمجھے کہ پاؤں قبلے کی طرف کر جائیں اور منہ چونکہ قبلہ رخ ہو جائے گا.
صحیح.
تو ایسا نہیں کریں, جس طرف جا رہے ہیں تو سر آگے کی طرف ہونا چاہیے, پاؤں پیچھے کی طرف ہونا چاہیے.
صحیح.
اور جب اس کو لٹا کر رکھیں یعنی کہ گھر میں رکھا ہوا ہے تو بھی اس کے پاؤں قبلے کی طرف نہ کریں, شمالن جنوبن جو ہے وہ رکھیں. اور اگر آپ شمالن جنوبن رکھیں گے تو عام طور پر جس وقت کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں,
صحیح.
تو شمالن جنوبن بھی ہوگا تو چہرہ قبلے کی طرف پھرا ہوا ہے اس کا. اور عام طور پر یہ والی جو بات ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں کرتے ہیں جب جنازہ لے کر جاتے ہیں
جاتے
قبرستان کی طرف, تو بعض لوگ جو ہے وہ پاؤں آگے کرتے ہیں, تو پاؤں آگے کرنا درست نہیں ہے بلکہ اس کا
سر کی طرف سے چلے.
جی سر کی طرف سے چلنا.
قبر کے اندر مدیچل کے ناظرین جب میت کو لٹایا جاتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف لیا جاتا ہے, تو یہی صورت گھر میں بھی رکھی جائے.
جی
کہ گھر میں بھی ہم اسی انداز میں اس میت کو رکھیں کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے, تو یوں اس کے پاؤں قبلے کی طرف نہیں ہوں گے. اور جنازہ لے کر چلیں تو مفتی صاحب نے فرما دیا کہ اس کا سر آگے کی طرف ہوگا. علم دین کی کمی کی وجہ سے قبرستان کے معاملات, میت کے معاملات کے اندر کافی اس طرح کی خرابیاں ہیں. انشاءاللہ مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں گے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ آ جائیں گے, قریب آئیں گے, مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے, کتابوں کا مطالعہ کریں گے, تو انشاءاللہ اس طرح کی جو غلطیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی. جی اگلی کال لیں گے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی امام تجوید کے ساتھ قرات نہیں کرتا ہو اور آئین وغیرہ بھی نہ نکلتا ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟
کیا فرماتے ہیں حضور, قرات کے اندر غلطیاں ہیں؟
قرات امام کی قرات کا درست ہونا تو ضروری ہے.
صحیح.
اگر امام کی قرات میں جو ہے وہ لہنے جلی ہے یا بالکل حروف وہ تبدیل ہی کر دیتا ہے,
صحیح,
تو اس کا معنی بھی تبدیل ہو جائے گا, خود اس کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی اور دیگر لوگوں کی بھی نماز نہیں ہوگی. لیکن کسی امام کی قرات درست ہے یا نہیں, یہ جو قرات کے مسائل جاننے والا ہے یا عالم ہے وہ تو اس کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے,
صحیح.
لیکن جو نہ قرات کے مسائل جانتا ہے نہ جو ہے وہ عالم ہے اور اس نے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قاعدہ پڑھا ہے یا کچھ مخارج سیکھے ہوئے ہیں اور وہ خود سے یہ فیصلہ کرنا شروع کر دے کہ یہ واضح نہیں نکل رہا لفظ, یہ صحیح ادا نہیں ہو رہا, تو یہ اس کا خود سے فیصلہ کر لینا درست نہیں ہے. کسی اہل علم کو جو قرات و تجوید کے مسائل جانتے ہیں ان کو یہ جو ہے وہ ان کی قرات سنائی جائے, وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان میں واقعی غلطیاں ہیں اور ان کا عین کا مخرج جو ہے وہ درست نہیں ہے, یہ عین کو حمزہ کر دیتے ہیں یا کچھ اور جو ہے وہ حرف سے تبدیل کر دیتے ہیں, تو پھر اس کا حکم جدا ہوگا.
صحیح.
تو خلاصہ یہ ہے کہ قرات میں جو ہے وہ غلطیاں بعض اوقات نماز کو فاسد بھی کر دیتی ہیں اور خود اس کی بھی نہیں ہوتی تو مقتدیوں کی کہاں سے ہوگی.
صحیح.
لیکن بعض اوقات غلطیاں جو ہے وہ لو لیول کی ہوتی ہیں, اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی اگرچہ کہ وہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے.
صحیح.
لیکن کسی شخص کو, غیر عالم کو یا غیر تجوید جاننے والے کو خود سے یہ فیصلہ کر کے کسی کے بارے میں مشہور کر دینا جناب اس کی قرآن درست نہیں ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے.
صحیح. بہت پیاری بات کی کہ ہوتا یہی ہے کہ بعض اوقات علم تو ہوتا ہی نہیں ہے اور وہ اس طرح بات ایک فتنے والی صورت بن جاتی ہے مسجدوں کے اندر, تو ایسا نہ کیا جائے, یہ کام اہل علم کا ہے, وہی فیصلہ کریں گے کہ قرآن میں مطلب غلطی ہے یا نہیں ہے. جی اگلی کون.
میرا نام اختر علی ہے, نارنگ منڈی ضلع. میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو جو ہے نا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں, میرے موروں میں تکلیف ہے. آگے نمازی حضرات جو ہے وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیا میرا ان کے نزدیک پیچھے بیٹھنا وہ گناہ کے زمرے میں تو نہیں آتا ہے؟ پلیز جواب.
یہ ایسا ہوتا ہے ویسے؟ کیا فرمان دے.
دیکھیے ادب اور بے ادبی کا دار و مدار عرف پر ہے.
صحیح.
کہ عام طور پر کس کو جو ہے وہ بے ادبی سمجھا جاتا ہے.
صحیح.
بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ ساتھ قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں.
صحیح.
اس کو عام طور پر بے ادبی نہیں سمجھا جاتا ہے.
صحیح.
لیکن جہاں پہ اس کو لوگ بے ادبی سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں, تو وہاں اس سے بچنا چاہیے.
صحیح. جی اگلی کون.
تو میرا مطلب سے یہ سوال ہے, جو ولیمہ ہوتا ہے ولیمے کے ساتھ عقیقہ کرنا جائز ہے؟
ولیمے کے ساتھ عقیقہ کرنا.
جی ولیمے کے ساتھ عقیقہ کرنا جائز ہے, یعنی یوں کہ ولیمے کے لیے جو ولیمے میں کھانا پکایا جائے گا, عقیقے کے جو بکرے ہیں.
صحیح.
وہ بھی جو ہے وہ مہمان پکا کر مہمانوں کو کھلا دیے جائیں گے, تو عام طور پر جو شادی کا کھانا ہوتا ہے وہ اپنے عزیز و قارب، دوست، احباب سب شامل ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اسی طرح بقرہ عید میں گوشت ہے تو اسی میں اگر ولیمے کی دعوت کر دیں تو کیا حرج ہے؟
کیا جا سکتا ہے.
مطلب لوگ ڈرتے ہیں ایسا ہو کہ یار یہ دیکھو یار گوشت کھلا دیا.
مطلب یہ ہے کہ گوشت تو کھلا دیا، اس میں کوئی وہ والی بات نہیں ہے. عام طور پر لوگ اس طور پر کہتے ہیں کہ خرچہ بچایا ہے، یہ بھی تو اسی کا ہے نا.
صحیح.
اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے، قربانی کا ببرکت گوشت ہے.
صحیح.
تو اگر اس کا ولیمہ کر لیے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بلکہ بہت اچھی بات ہے کہ ولیمے کی سنت جو ہے وہ ببرکت گوشت سے ادا ہو چکی ہے. تو ہماری سوچ کا معیار تھوڑا اصل میں دوسرا ہوتا ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں دیکھو اس نے خرچہ بچا لیا، اگر یہ نہ ہوتا تو دوسرا جانور لیتا، گوشت لیتا، تو خرچہ بچانے کے لیے ایسا کیا ہے. تو اس نے خرچہ بچانے کے لیے کیا ہے یا جس بھی مقصد کے لیے کیا ہے،
آپ کی تو دعوت
وہ دل کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور لیکن اس نے جائز کام کیا ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں کہ گناہ ہم کر رہے ہیں جو بدگمانی کر رہے ہیں.
کیا بات. ایس ایم ایس اسلامی بہن ہے ہماری ضیاء کوٹ سے، کیا عصر اور فجر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟
عصر اور فجر کی نماز کے بعد قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ کسی کے سامنے ادا نہ کی جائے. یعنی عصر کی نماز پڑھی آپ نے اور پھر آپ شروع ہو گئے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ نوافل ادا نہیں کیے جاتے. اب اگر آپ کھڑے ہو کر کوئی نماز ادا کریں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ قضا نماز ادا کر رہا ہے. اور جس طرح قضا نماز، نماز قضا کرنا گناہ ہے، تو اس کا اظہار بھی گناہ ہے.
صحیح.
تو اس صورت میں اس کا اظہار ہو رہا ہے، لوگوں کے سامنے اظہار والی صورت نہ ہو، لیکن ان دونوں وقتوں میں قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے.
صحیح. جی اگلی کون لیں گے.
سوال یہ ہے کہ ہم ہر نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟
سورت فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے.
صحیح. جی اگلی کون.
مفتی صاحب سوال ہے کہ چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟
جی میٹل.
جی چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے.
جی اگلی کون.
مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے تھا کہ میلاد شریف ہم لوگ کراتے ہیں گھر میں، تو خواتین کا میلاد شریف میں مطلب رشتے داروں میں ہی اگر ہو اور گھر میں میلاد شریف کروانا چاہیں خواتین کا، تو وہ جائز ہے؟
کیا فرماتے ہیں؟
خواتین کے ہاں میلاد کروانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور میلاد ایک جائز کام ہے، لیکن خواتین کے میلاد میں بہت ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے.
صحیح.
عام طور پر جو ہمارے ہاں جو عام طور پر لوگوں میں جو رائج ہوتا ہے میلاد خواتین کا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ خواتین کی نعتوں کی آواز جو ہے وہ بہر غیر محارم تک جا رہی ہوتی ہے، جو کہ جائز نہیں ہے. اسی طرح رشتہ داروں کے ہاں ہوتا ہے تو پوری پوری فیملیز ہوتی ہیں.
صحیح.
اور پھر اس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، کزنز، دیگر رشتہ دار جو محارم میں شامل نہیں ہیں، غیر محارم ہیں، تو وہ میلاد کے نام پر سب کا جھمگٹا ہو جاتا ہے. تو میلاد تو ایک عبادت والا کام ہے، نیکی والا کام ہے، اور اس نیکی والے کام میں اس طرح کے گناہ والے کام جو شامل ہو جاتے ہیں تو یہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر اس طرح کا میلاد ہے کہ جس میں خدا نہ خواستہ اس طرح کے گناہ والے کام جو ہے وہ کرنے ہیں، تو پھر اس طرح کے میلاد کا انعقاد نہ کیا جائے.
صحیح.
بلکہ گناہوں کو ختم کر کے بالکل خواتین ہوں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں پڑھیں، جس طرح مرد پڑھتے ہیں خواتین بھی پڑھیں.
صحیح.
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سرکار کی نعتیں پڑھی جائیں، سرکار کی سیرت کا بیان ہو.
صحیح.
لیکن اسی مجمع تک ہو، غیر محارم تک ان کی آواز نہ جائے، مرد عورت کا اختلاط نہ ہو. الغرض کوئی غیر شرعی اگر اس میں کام نہیں ہے تو بالکل جو ہے وہ جائز ہے، اور اگر غیر شرعی کام ہے تو پھر خواتین ہی کا میلاد کیا، مردوں کا بھی جائز نہیں ہوگا اس صورت میں کہ یعنی مردوں کا جو ہے وہ میلاد ہو رہا ہے اس میں خواتین کا اختلاط ہو رہا ہے، تو اس اختلاط سے منع کیا جائے گا، یہی کہا جائے گا کہ یہ بھی ناجائز ہو رہا ہے. تو اب میلاد کو یا کوئی سا بھی ایسا دینی یا مذہبی ایونٹ ہو یا مسلمان کا کوئی سا بھی ایسا ایونٹ ہو، اس کو ہر طرح کے گناہ سے پاک ہونا چاہیے. اور پھر بالخصوص جو دینی ایونٹس ہیں، ان دینی ایونٹس کے اوپر جو محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اگر اس میں گناہ بھی ہوں گے تو یہ اور زیادہ برا ہوگا. تو لہٰذا اس طرح کی محافل کو اس طرح کے گناہوں سے بچانا چاہیے.
بہت پیارا جواب ملا. اور سلسلے کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جی.